وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہانگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہانگ پاکستانی سینٹ کی انسانی حقوق کمیشن کے اس موقف سے شروع کریں گے کہ جب تک کالعدم تنظیموں کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا تو دہشت گردی کو ختم نہیں کیا جا سکے گا. آگے چل کر ہم کوئٹہ میں بم دھماکہ, بھارت کے سپریم کورٹ کا مذہبی پارٹیوں پر فیصلہ, اور آخر میں ترکی میں دہشت گردی اور امریکہ میں نیو ایئر کے موقع پر سیکیورٹی کے انتظامات پر بات کریں گے. اور جو ہمارا پہلا موضوع ہے اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گی سینٹ ہیومن رائٹس کمیٹی کی چیئرپرسن نسرین جلیل, اور ان کے ساتھ ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے امریکہ میں صدر روہیل ڈار. آپ لوگ بھی اگر پاکستان کے اندر جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. ہم عنقریب نسرین جلیل اور روہیل ڈار کو سنیں گے اس موقع پہ, لیکن آئیے ایک رپورٹ آپ لوگوں کو سناتے ہیں. ایک انٹرویو کیا ہے ہمارے نمائندے محمد اشتیاق نے نسرین جلیل کا, جو اس موقف کو آگے لے کے چل رہی ہیں کہ کالعدم تنظیموں کو بالکل ختم کیا جائے. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ اور اس کے بعد بات کرتے ہیں.
پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ملک میں موجود تمام کالعدم تنظیموں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے. کمیٹی کے اجلاس میں اس عدالتی کمیشن کی رپورٹ پر بھی غور کیا گیا جو کوئٹہ میں ہونے والے ایک مولک حملے کے بعد تیار کی گئی تھی. واضح رہے کہ گزشتہ سال 8 اگست کو کوئٹہ کے سول اسپتال کے احاطے میں موجود وکلا کو خودکش بم حملے میں نشانہ بنایا گیا, جس میں لگ بھگ 55 وکلا سمیت 70 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے. سپریم کورٹ نے اس حملے کی تحقیقات کے لیے جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی تھی, جس نے گزشتہ ماہ اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ وفاقی وزارت داخلہ اور وزیر داخلہ کی طرف سے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مناسب اقدامات نہیں کیے گئے ہیں. انسانی حقوق کے امور سے متعلق سینٹ کی کمیٹی کی چیئر پرسن سینیٹر نسرین جلیل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی رپورٹ میں انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد کے حوالے سے پائی جانے والی خامیوں کی واضح نشاندہی کی گئی ہے.
جو جسٹس عیسیٰ کی رپورٹ ہے وہ تو کلیئرلی یہ سٹیٹ کرتی ہے کہ کوئی نیشنل ایکشن پلان تو آ گیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ذمہ داریاں تھیں کہ کون دیکھے گا, کون اس کو مانیٹر کرے گا, کون امپلیمنٹیشن کروائے گا, کون جواب دہ ہوگا, وہ سب کچھ بھی نہیں اس کے اندر ہے. نیشنل ایکشن پلان اٹ سیلف ڈز ناٹ مین اینی تھنگ انلیس وی ہیو اے باڈی وچ کین مانیٹر اٹ.
سینیٹر نسرین جلیل نے کہا کہ پیر کو کمیٹی کے اجلاس میں شریک ممبران نے حکومت پر زور دیا کہ کالعدم تنظیموں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ضروری ہے.
ہاں بالکل درست ہے, کیونکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے جو ریکمنڈیشنز سپریم کورٹ دیتا رہا ہے, یا مختلف اوقات میں جو بھی چیزیں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی ہیں. کالعدم تنظیموں کے حوالے سے جو فیصلے ہوئے تھے کہ وہ یا ان کے آف شوٹس جو ہیں نام بدل کے اگر استعمال کرتے ہیں تو ان کو کہیں وہ بینڈ ہوں گی, ایسا نہیں کیا گیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے ہیں. پھر انٹرنیشنلی پاکستان پہ پریشر ہے کہ بھائی آپ گڈ بیڈ طالبان کا فرق جو ہے وہ ختم کریں, اور جب تک یہ فرق ختم نہیں ہوتا تو اٹ ول نیور ورک. جب تک کہ پالیسی بالکل کلیئر نہیں ہوتی کہ وی آر گوئنگ ٹو گو آفٹر دا ٹیررسٹ.
واضح رہے کہ عدالتی تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ کے بعد وزیر داخلہ چودھری نثار نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ اس رپورٹ کی تیاری میں ان سے اور ان کی وزارت سے موقف نہیں لیا گیا.
میں چونکہ قانونی پہلو سے آگاہ نہیں ہوں, میں وکیل نہیں ہوں, تو مجھے ایک بات یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہمارا موقف سامنے آئے بغیر ایک رپورٹ, ایک ون سائیڈڈ رپورٹ کس طرح سامنے آ گئی. اس میں صرف آفیشیل نہیں پرسنل الزامات بھی لگائے گئے.
واضح ہے کہ مختلف حلقوں بشمول حزب مخالف کی ایک بڑی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کی طرف سے حکومت پر یہ الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے قومی لائے عمل پر مؤثر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ہے. تاہم وزیر داخلہ چودھری نثار کا موقف ہے کہ ان کی وزارت انسداد دہشت گردی کے ان تمام نکات پر عمل درآمد کر رہی ہے جو ان کی وزارت کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں. وزیر داخلہ کہتے رہے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف کی جانے والی کاروائیوں کے سبب ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی آئی ہے. پاکستانی حکومت کا یہ بھی موقف رہا ہے کہ دہشت گردی میں ملوث تمام عناصر کے خلاف بلا تفریق کاروائی کی جا رہی ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور ہم شروع کرتے ہیں سینیٹر نسرین جلیل سے. سینیٹر نسرین جلیل، آپ کو خوش آمدید. تو یہ بتائیں، ابھی ابھی ہم نے آپ کو سنا اور آپ نے نیشنل ایکشن پلان کا بھی ذکر کیا. ظاہر ہے یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جب تک ادارے حرکت میں نہیں آتے اور کورٹوں کا خاص طور پہ اگر نظام صحیح نہیں ہوتا تو فوج کیا کچھ کر سکے گی. یہ بتائیے، آپ کے خیال میں سرکار پر کتنی ذمہ داری رہی ہے کہ اداروں کو مستحکم کریں، اور یہ ذمہ داری کس حد تک انہوں نے نبھایا ہے؟
دیکھیے، سرکار کا جہاں تک سوال ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پالیسی جو ہے نا وہ واضح نہیں ہے. یا شاید ہم بے وقوف ہیں یا دنیا بے وقوف ہے، لیکن یہ کہ بہت صورت ہمیں یہ پتا ہے کہ جیسے کل عدم تنظیموں کی جب ہم ذکر کرتے ہیں تو کس طرح سے جب یونائٹیڈ نیشنز میں یہ آیا کہ اظہر مسعود کو جو ہے وہ ان کی تنظیم پہ جیش محمد سے بین لگایا جائے تو نہیں لگایا گیا، چین نے ویٹو کیا. تو یقیناً یہ بات جو ہے حکومت پاکستان نے ان پہ یہ دباؤ ڈالا ہوگا کہ آپ یہ کریں، اس کے خلاف آپ ویٹو دیں یونائٹیڈ نیشنز میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تمام جتنے بھی نکات تھے نیفٹا کے یا نیب کے، نیشنل ایکشن پلان کے، ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا. چاہے وہ مدرسوں کی رجسٹریشن ہو، چاہے وہ ان کو اپنے ان کے اوپر جو ہے وہ جو کچھ بھی پابندیاں لگانی تھی وہ ہو، نہ ہی میڈیا کو پابندی لگائی گئی کہ ہیٹ اسپیچز اگر جو لوگ دیتے ہیں ان کو نشر نہ کیا جائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم جو ہے ہمیں جو سچ بات ہے، جو صحیح بات ہے، ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے اور اپنی سمت کو جو ہے وہ درست ہمیں کرنا ہوگا، ورنہ ہم اسی طرح سے چاہے کچھ بھی ہم طے کر لیں اور اس پہ عمل درآمد نہیں اگر ہوتا تو وہ بے سود ہے، بیکار ہو جائے گا.
لیکن جو مطلب سول سوسائٹی کا بھی ایک کردار رہا ہے، اور جو کہ نیشنل ایکشن پلان میں جس کا ذکر تھا کہ یہ ضروری ہے کہ کورٹ کے سسٹم کو مضبوط کیا جائے، اس میں آپ لوگوں کو بھی کوئی رہنمائی کرنی چاہیے نا سول سوسائٹی کی.
ہاں بالکل کرنی چاہیے. میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ہم ایز پارلیمنٹیرین شاید ہم اپنا کردار پوری طرح سے نہیں ادا کر پا رہے، لیکن اتنے ایشوز ہیں، اتنی چیزیں کرنے کی کہ شاید سر سے نظر ہو جاتا ہے. اور ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے سنسٹ کلاس تو آ گیا، ملٹری کورٹس جو ہیں وہ 6 جنوری تک شاید ان کا وہ مداخلت کر سکتی تھی یا سزائیں سنا سکتی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے اگر کورٹس کو ہم نے مضبوط نہیں کیا ہے تو پھر ہم واپس اپنے پہلے کی جگہ پہ آ کر کھڑے ہو گئے. تو یقیناً ہمیں اس پہ کرنا چاہیے تھا، لیکن اسی وجہ سے ہم نے جو جسٹس عیسیٰ کی جو رپورٹ ہے اس کو ہم کمیٹی میں لے کے آئے. حالانکہ سینیٹ ایز اے ہول کمیٹی، سینیٹ ایز اے ہول ایکٹڈ ایز اے کمیٹی، اور وہاں پہ باقاعدہ ڈسکشن ہوا اس پہ کئی گھنٹوں کا، لیکن ہم اس کو اپنے پاس اپنے ایجنڈے پہ لے کے آئے کہ ہم جو ہے اس پہ سوال جواب کریں اور یہ دیکھیں کہ عمل درآمد ہو رہا ہے اور کس حد تک ہو رہا ہے.
بالکل،
تو ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے. حالانکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو کہ مایوسی کا شکار ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اتنا پرو ایکسٹریمزم ہے کہ آپ کچھ بھی کہتے رہیں کچھ بھی کرتے رہیں لیکن تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن ہم اس کو لے کے چلیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ سول سوسائٹی اگر کہیں بات کر رہی ہے تو ہم بھی یقیناً اپنی آواز ان کے ساتھ ملائیں گے اور جو قوانین لانے ہیں اس کے اوپر بھی ہم کام کریں گے.
جی آپ ہمارے ساتھ رہیں,
مطلب ہماری نیتیں ہیں.
بالکل بالکل. اس وقت ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون کے یہاں امریکہ میں صدر روہیل ڈار نے جوائن کیا ہے, وہ نیو یارک کے ایریا میں ہوتے ہیں. ڈار صاحب آپ بتائیے, نسرین جلیل ہمارے ساتھ ہیں, یہ ہیومن رائٹس کمیٹی کی سینٹ چیئر پرسن ہیں, پاکستان میں موجود ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک کل عدم تنظیموں کے حوالے سے کوئی واضح پالیسی نہیں ہوتی دہشت گردی کو ختم نہیں کیا جا سکتا. آپ ہمیں اس سلسلے میں بتائیے, جو فیض عیسیٰ کی رپورٹ آئی, خاص طور پہ یہ کوئٹہ کے حوالے سے آئی تھی, آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پر بڑی قتل و غارت گری ہوئی تھی, اس سلسلے میں بتائیے کہ سرکار خاص طور پہ ایسے لوگوں کو بین کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے جو کہ دنیا بھر میں اور اقوام متحدہ کے مطابق کل عدم قرار دیے گئے ہیں.
جی بہت شکریہ. میرا خیال میں ہمیں اس سارے مسئلے کو ڈفرینٹ تناظر میں دیکھنا چاہیے. دیکھیے یہ جو دہشت گردی پاکستان میں آج جس اسٹیج پہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک اس پہ قابو پایا گیا ہے, جہاں تک قتل و غارت اور لا قانونیت کا تعلق تھا. لیکن سوسائٹی میں پچھلے کئی دہائیوں سے یہ جو افریت صلاحیت اس نے کیا ہوا ہے, یہ قانون سازی اپنی جگہ پہ, لیکن اس کے لیے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں, جیسے آپ نے پہلے کہا, سول سوسائٹی ہے, میڈیا ہے, ریاست ہے, حکومت ہے, اور اس کے علاوہ جو عوام کے میں جو ڈفرینٹ جو سیکٹرز ہیں, ان سب کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. اور ایک اور بہت بڑا سیکٹر جو ہمارے یہاں آڑے آتا ہے وہ ہندوستان سے پروکسی وار ہے. ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو ریجنل کانفلکٹس ہیں, ان کے پیچھے بھی دہشت گردی نے کافی اس سے فائدہ حاصل کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں جب ذہن میں رکھیں گے تو میں یہ بات کو میرے خیال میں سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ حکومت یا وزارت داخلہ کے حوالے سے جو ایک کمیشن کی رپورٹ آئی ہے, اس نے بھی سپریم کورٹ میں جانا ہے. اس میں حکومت نے اور ریاست نے اپنا موقف بھی سپریم کورٹ کا سامنے پیش کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمیں اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ جس طرح سے لا انفورسمنٹ نے, حکومت نے اور پاکستان کے عوام نے مل کر دہشت گردی کو ایک طرح سے روکا ہے, ایک اس میں ایک طور سے آپ دیکھیں گے کہ کافی پیش رفت ہوئی ہے, کافی اس میں امپروومنٹ ہوئی ہے لا اینڈ آرڈر میں. اور میرا خیال میں خوشائند بات یہ ہے, تمام لوگوں کو اس بات کا ادراک ہے, اور سینٹ ہو یا نیشنل اسمبلی ہو, پارلیمان کو اپنی جگہ پہ, لیکن پاکستان کے عوام میں یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ ہم ایک امن پسند ملک ہیں, ہمارا کام جو ہے وہ ان تمام عناصر کے خلاف مل کر جدوجہد کرنا ہے.
جی یقیناً بہت پیش رفت ہوئی ہے, لیکن ہم پھر بھی دیکھتے ہیں کوتاہیاں ہو رہی ہیں, اور جس طرح سے سینیٹر نسرین جلیل نے نشاندہی کی کہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ پچھلے دنوں جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید نے مظفر آباد میں تقریر کی, آپ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ نے ان پر پابندی لگائی ہے, اس کے باوجود وہ پاکستان میں تقریریں کرتے ہیں. یہ کس حد تک آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسی تقریروں کو روکیں؟
دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کی بالکل ذمہ داری ہے اور ریاست کی ذمہ داری ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک سوسائٹی میں ایک طبقہ ہے جو ان لوگوں کو پروموٹ کرتا ہے, ان لوگوں کی تقریریں سننے آتا ہے, ان لوگوں کے ساتھ چلتا ہے. میں نے پہلے عرض کی ہے کہ جو ریجنل کانفلکٹ ہیں, جو پراکسی وار چل رہی ہے ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان سے, وہ ایک قسم کا اس نے ٹرموائل کریٹ کیا ہے پورے ریجن میں. وزیر اعظم نواز شریف نے 12 مرتبہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے ہندوستان کی طرف, اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام معاملات جو ہیں وہ ہم مل بیٹھ کر طے کر سکتے ہیں. اور جہاں تک دیکھیں شخصیات کو آپ کالا دم قرار دے دیں, تنظیموں کو دے دیں, وہ نام بدل کے آ جاتے ہیں, وہ ڈفرینٹ طریقے سے آ جاتے ہیں, جن موصوف کا اپنا نام لیا ہے ان کے خلاف حکومت نے ایکشن لیا, یہ کورٹ میں گئے, کورٹ نے ان کو بری کر دیا. اب جب کورٹ پہ جا کے کوئی بری ہو جائے تو آپ آئین قانونی طور پر اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. یہ بہت سارے کمپلیکس مسائل ہیں, لیکن اس کا الٹیمیٹلی حل یہی ہے کہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل کے بیٹھ کر اس بات کا فیصلہ کریں, اور ہمیں خود کنڈیم کرنا چاہیے. ہمیں ان کی اسپیچز کو انکریج نہیں کرنا چاہیے, وہاں لوگ نہ جائیں. میرا خیال میں یہ خود ہی معاملہ جو ہے کافی حد تک پیچھے چلے جائیں.
جی, آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ چند منٹ اور رہیں, اس لیے کہ ہمیں کچھ کالز بھی آ رہی ہیں, کچھ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات بھی ہیں آپ لوگوں کے لیے. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی سینٹ کی انسانی حقوق کمیشن کے اس موقف پر کہ کل عدم تنظیموں کے خلاف ایکشن لیا جائے. اس وقت ہمارے ساتھ سینٹ ہیومن رائٹس کمیٹی کی چیئرپرسن نسرین جلیل ہیں جو پاکستان میں ہیں, اور یہاں امریکہ میں ہیں پی ایم ایل نون کے صدر روہیل ڈار جو نیو یارک میں ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی, ہم اگلے تین چار منٹ تک کالز لیں گے, اور پہلے کالر ہیں محمد اقبال. جی جناب, کہاں سے کال کر رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم, بات ایسی ہے کہ اقوام متحدہ نے آج دن تک ہندوستان میں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا ہے, ان کی بربریت فوج بگائی ہوئی ہے ادھر, ان کو مار رہی ہے, کیوں نہیں ان کو دہشت گرد کرا؟ جب تک حافظ سعید کا آپ کہہ رہے ہیں کہ حافظ سعید تو دہشت گرد کی پارٹی میں ہے ہی نہیں. یہ تو ملک میں کوئی بھی انفلاد آ جائے, جہاں زلزلہ ہو, جہاں کوئی ایسا ویسا ہو.
اچھا, شکریہ, آپ کی بات ہم نے سن لی, شکریہ. ہمیں اور بھی کالز آ رہی ہیں اور ہم ان کو باری باری لیتے ہیں. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. گلاب خان نے کال کیا ہے اٹک سے. جی جناب, کہیے. گلاب خان اٹک سے. جی اٹک سے گلاب خان, غالباً ان کو آواز نہیں آ رہی ہے. آج یہاں بھی چھٹیاں ہیں اور ہمارے کچھ ٹیکنیکل مسائل بھی ہیں, لیکن ہم لوٹتے ہیں روہیل ڈار کی طرف. ڈار صاحب, یہ بتائیے کہ کوئٹہ میں یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا اگست میں پچھلے سال, اب تو نیا سال آ گیا ہے, اس میں بتائیے کہ ہم نے بھی سنا تھا کہ کل عدم تنظیموں نے کارروائی کی تھی, اور جس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ کوئی 70 کے قریب وکلا ہلاک ہو گئے. اس کے بعد آپ کی سرکار نے کیا کیا ان تنظیموں کے خلاف؟
ہو رہا ہے, کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ میڈیا کے حوالے سے شیئر نہیں کر سکتے. تنظیموں کے خلاف بھی کاروائی ہو رہی ہے, لوگوں کے خلاف بھی کاروائی ہوئی ہے. جہاں پہ فلاز ہیں, دیکھیے, جو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی اس میں فلاز تھا, تبھی یہ واقعہ ہوا, اتنا شدید واقعہ ہوا. اور اس میں سب سے بڑی جو مسئلہ درکار ہے وہ صوبوں کی اور وفاق کے درمیان جو ہے انڈرسٹینڈنگ اور کوآپریشن اور ان کے جو آپس میں کوآرڈینیشن کے ایشوز ہیں. دیکھیے, جب سے یہ حکومت نے فیصلہ کیا ضرب عزم کے حوالے سے اور نیشنل ایکشن پلان بنا, اس پلان میں اگر آپ اس پہ اگر غور کریں تو اس میں بے شمار چیزیں تو ایسی ہیں جس میں ریاست نے اپنا کام کرنا تھا, اور پھر کچھ ایسی ہیں جو کہ حکومتوں نے, صوبائی حکومتوں نے میڈیا کے حوالے سے اور جو سول سوسائٹی کے, حالانکہ وہ ڈیفائنڈ ذمہ داری نہیں ہے لیکن وہ انپیرل ذمہ داری ہے, کہ ان کو بھی اپنا رول ادا کرنا تھا. اس میں ظاہر ہے کوآرڈینیشن کی کمی ہے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے, پاکستان نے اپنے وسائل کے اعتبار سے بہت بڑا انڈر ٹیکنگ لی ہے ضرب عزم کے حوالے سے. اور اگر آپ دیکھیں نارتھ وزیرستان کا آپریشن ہو, کراچی کے حوالے سے ہو, یا باقی دیگر بڑے شہروں کے حوالے سے ہو, تو جب اتنا بڑا آپریشن آپ کریں گے تو ظاہر ہے کہ جن ایلیمنٹس کے خلاف آپریشن ہوا ہے انہوں نے آپ کو ریئیکٹ کرنا ہے. اس ریئیکشن کو جانچنے میں ضرور کوتاہی ہوئی ہے, اس میں کہیں کمی رہ گئی ہے, اور یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہوگا, ہمیں اس سے لیسنز لرن کرنے ہوں گے, جہاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں ان گیپس کو بند کرنا ہوگا, بجائے اس کے بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کو الزام تراشی کریں, ہمیں مل کر اس کا حل نکالنا ہوگا, کیونکہ تمام لوگ چاہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی ختم ہو.
سینیٹر نسرین جلیل, ہم عنقریب اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کریں گے, لیکن آپ بتائیے کہ چودھری نثار نے کہا ہے کہ یہ جو رپورٹ آئی آپ جانتی ہیں جسٹس فیض عیسیٰ کی, بقول چودھری نثار کی یہ ون سائڈڈ تھی, یک طرفہ تھی رپورٹ, آپ کیا کہنا چاہیں گی اس سلسلے میں؟
دیکھیے, میں ذاتی طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ جسٹس فیض عیسیٰ نے جو رپورٹ دی ہے یہ اتنی مدلل ہے, اس قدر گہرائی میں وہ گئے ہیں اور اس قدر مطلب انہوں نے دل سے اس پہ کام کیا ہے, ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی نشاندہی کی ہے. تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ چودھری نثار کو انہوں نے صرف ان کو نشانہ بنایا, انہوں نے اس بات کی بھی نشاندہی کی ہے کہ سندھ حکومت نے حکومت باقاعدہ ان کلرم تنظیموں کو جو آپریٹ کرنے کی سیاست میں حصہ لینے کی اجازت دے رہی ہے. اسی طرح سے کے پی میں بھی یہی ہو رہا ہے. جیش محمد کی ابھی ایک آپ کے کالر سے بات کر رہے تھے کہ بہت اچھا کام وہ کر رہے ہیں, تو اگر ایک ایسی تنظیم کو جبکہ متحدہ قومی موومنٹ کو زکات فطرہ جمع کرنے کی اجازت دی تھی, جیش محمد کے لوگ جو ہیں مساجد کے سامنے کھڑے ہو کے فطرہ اور زکات جمع کر رہے تھے, تو مطلب یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ بالکل آیا ہے کہ لدھیانی صاحب کی ملاقات جو چودھری نثار سے ہوئی, جبکہ ان کو پتا تھا کہ یہ جو ہیں مختلف ناموں سے آپریٹ کرتے رہے, کل ادم ایک کمی سے دوسری کمی دوسری سے کسی میں یہ گئے, تو اب دفاعی پاکستان میں اگر شامل ہو گئے تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ ان کا جو ماضی ہے اس کو آپ بھول جائیں اور ان کو اس بات کی اجازت ہو کہ اس کے لیے آپریٹ کریں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہمیں بہت کلیئرٹی کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی سمت مقرر کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں گڈ اور بیڈ طالبان کے نظر سے نکلنا ہوگا, ہمیں صرف ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہ دہشت گرد ہے, وی ہیو ٹو ایلیمینیٹ دیم, ورنہ جو ہے ہم جو ہے خود اس کا شکار ہو جائیں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ چودھری نثار نہیں بلکہ اسٹیٹ ہیز ٹو ایکٹ, اور چودھری نثار تو صرف وزیر داخلہ ہیں, وہ کسی حد تک کر سکتے ہوں گے, لیکن جو ول ہے حکومت کی ول اسٹیٹ پالیسی کو اپنائے اور اس کو لے کر آگے چلے, جو کہ ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آ رہا جس طرح سے ہونا چاہیے.
جی جی, اور جیسے پی ایم ایل نون کے صدر روہیل ڈار نے کہا کہ سب کو مل کر کام کرنا ہوگا دہشت گردی کے خلاف اور کل عدم تنظیموں کے خلاف. بہت شکریہ, اس موڈ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہیومن رائٹس کمیٹی کی چیئر پرسن سینٹ کی نسرین جلیل کا, اور پی ایم ایل نون کے صدر یہاں نیو یارک میں ہوتے ہیں روہیل ڈار کا. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
شکریہ.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم آتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف, اور موضوع پہلے موضوع کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہم نے ذکر کیا تھا کہ بلوچستان میں خاصی دہشت گردی ہوئی تھی, جس کی وجہ سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگست میں 70 وکلا ہلاک ہو گئے تھے. آج بھی ہمارے پاس خبر آئی ہے کہ ایک بم دھماکہ ہوا ہے بلوچستان میں, اور یہ ویسٹرن بائی پاس پہ ہوا ہے, اور اس سلسلے میں ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات آغا حسن نے. ان کے ساتھ آگے چل کر ہوں گے سیاسی تجزیہ کار شہزادہ ذوالفقار. آغا صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم ایک چھوٹی سی رپورٹ آپ کو سنانا چاہتے ہیں اسی موضوع پر, پیش کر رہے ہیں ستار کاکا.
پاکستان کی جنوب مغربی صوبہ بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں پیر کو سیکورٹی فورسز پر ایک بم حملے میں 5 اہلکاروں سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے 2 کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق کوئٹہ شہر کے مغربی بائی پاس کے علاقے میں فرنٹیئر کور بلوچستان کے اہلکاروں کا قافلہ فائرنگ رینج جا رہا تھا، اور جب ان کی گاڑیاں کچی سڑک کی طرف مڑی تو پہلے سے نصب شدہ بارودی مواد میں ریموٹ کنٹرول کے ذریعے دھماکہ کیا گیا، جس کی زد میں فرنٹیئر کور کی ایک گاڑی آئی اور اس پر سوار 5 اہلکار اور ایک راہگیر زخمی ہو گیا۔ تمام زخمیوں کو فوری طور پر بولارڈ میڈیکل کمپلیکس منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے فرنٹیئر کور کے 2 اہلکاروں کی حالت نازک بتائی ہے۔ ڈی آئی جی پولیس کوئٹہ عبدالرزاق چیما نے موقع پر میڈیا کو بتایا کہ دھماکے میں 10 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا تھا اور اس کا ہدف فرنٹیئر کور بلوچستان کا قافلہ تھا۔
آج یہ بلاسٹ، تو آپ کو پتا ہے یہ جو سائٹ ہے یہ ایف سی کی ایک فائرنگ رینج ہے، وہ روٹین میں اپنے فائرنگ پریکٹس کے لیے آتے تھے، اور اسی طرح آج بھی صبح جب وہ آئے تو آلریڈی ایک آئی ڈی لگی ہوئی تھی، اور ہمارے بم ڈسپوزل کا جو انچارج ہے اس کی جو ابھی تک کی اسیسمنٹ ہے کہ یہ ریموٹ کنٹرول آئی ڈی تھی، اور کم از کم اس میں، اور یہ ان کے جہاں وہ جہاں سے فائر کرنا تھا ان کے درمیان میں یہ زمین کے اندر نصب تھی۔ ان ابھی ان کو ہم دیکھیں گے، ان کے لانچ پانچ، تو ابھی باقی قانونی کاروائی کریں گے، ہم بندے بھی ڈھونڈیں گے، اور انشاءاللہ ایف سی اور ہم پولیس اور لیویز کمشنر صاحب کی فورس سارے مل کے کریں گے اس کو۔ یہاں سیکیورٹی آلریڈی نہیں ہوتی، لیکن جب آتے ہیں تو اپنے ساتھ ہی سارا کچھ لے کے آتے ہیں، تو یہ چونکہ ایریا زیادہ پاپولیٹڈ نہیں ہے، یہاں کو کام کاج بھی اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں نہیں ہو رہا، اس وجہ سے کوئی ایسی پہلے سے سیکیورٹی کوئی اویلیبل نہیں ہوتی۔
واقعے کے بعد ایف سی، پولیس اور دیگر اداروں کے اہلکاروں نے موقع سے شواہد اکٹھے کیے، تاحال کسی گروپ یا تنظیم کی طرف سے اس بم دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے۔ جس علاقے میں یہ دھماکہ کیا گیا وہ زیادہ گنجان آباد نہیں، اور پہلے بھی اس علاقے میں سیکورٹی فورسز پر حملے ہوتے رہے ہیں۔ دھماکے کی جگہ شیعہ ہزارہ برادری کی آبادی سے تھوڑی دور ہے۔ واضح رہے کہ ہزارہ برادری کے گھروں کی جانب سے جانے والے راستوں پر سیکورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ صوبائی وزارت داخلہ کے مطابق گزشتہ سال کے دوران سیکورٹی فورسز پر 268 عملے کیے گئے۔ ان حملوں میں پولیس کے 125، ایف سی کے 30 اور لیویز کے 11 جوان ہلاک ہو گئے تھے۔ ستار کاکر، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
جی، اور ہم چلتے ہیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار شہزادہ ذوالفقار کی طرف، اس کے بعد آغا حسن کی طرف جائیں گے۔ شہزادہ ذوالفقار، یہ بتائیے، 10 کلو کا مواد بہت ہوتا ہے، کیا پتہ چلا ہے کہ یہ کلدم لشکر جنگوی ٹائپ کی کوئی تنظیم تھی یا بلوچ قوم پرست تھے جنہوں نے یہ کاروائی کی؟
دیکھیے، ہمیں تو ابھی ٹیلی فون سے انہوں نے بلوچ لیبریشن آرمی نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، ڈی ایل اے نے، جی این بلوچ ترجمان، انہوں نے مختلف اخبارات کو، مختلف ٹی وی چینلز کو اور نیوز ایجنسیز کو انہوں نے فون کر کے یہ دعویٰ کیا اور کہا کہ ہم نے 3 اہلکار ان کے جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں اس واقعے میں، اور کچھ 4 کے قریب زخمی ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے اپنی معلومات کی تو 6 ٹوٹل لوگ زخمی ہیں ایف سی کے اہلکار، اور ان میں کوئی 2 کے قریب جو ہیں وہ سی ایم ایچ میں ان کے جو اپنے کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل، تو ان کے کچھ زیادہ ان کو زخم آئے ہیں، اور باقی 4 سیف ہیں، کوئی زیادہ کوئی وہ نہیں آیا، تو یہ انہوں نے اب کلیم کیا ہے، اور ان کا دعویٰ یہی تھا کہ یہ ہماری کنٹینیو کاروائی ہمیشہ سے جاری رہی، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، بلوچ آبادیوں کے اب کے ساتھ ہو رہا ہے، اور لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اور مختلف علاقوں میں، کولو میں، ڈیرہ بکٹی میں، بلوچستان کے دوسرے ایریا میں جیسے بھی ہو رہا ہے، یہ ہمارا رد عمل ہے اس کے خلاف۔
اچھا جی، اس وقت بی این پی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات آغا حسن ہمارے ساتھ ہیں۔ آغا صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو ویسٹرن بائی پاس پر حملہ ہوا ہے، کیا اور بی ایل اے نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، کیا سی پیک کے خلاف ایک رد عمل دیکھتے ہیں آپ؟
بالکل، جو آج کا واقعہ ہوا ہے اس سے قبل واقعہ میں تو بلوچستان نیشنل پارٹی کے ان واقعات کی ہمیشہ یہ مذمت کی ہے، بالخصوص سے جو 8 اگست جس میں بلوچستان کے وکلا برادری کی بڑی تعداد میں جو باصلاحیت تعلیم یافتہ بلوچستان کی فرزن کے طریقے سے کچھ ہیلپ کیا گیا, اس کے بعد شام ایوانی کا واقعہ ہوا, اس کے بعد پولیس ٹریننگ کا واقعہ ہوا, کئی طرح سے بلوچستان میں واقعات ایسے ہو رہے ہیں جس میں تین واقعات میں خودکش شہر اٹیکس پہ اور خودکش حملے پہ, اس کے بعد بہت سے جتنے بھی مذہبی جنوبی تنظیمیں ہیں انہوں نے ان واقعات کی ذمہ داری قبول کی, اور جس والے شہر جہاں پہ کمیشن بنائے گئے سپریم کورٹ کے جسٹس فائز انصار کی سربراہی میں, اور جو جسٹس فائز انصار صاحب کی کمیشن کے اور بھی سامنے آئی, اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ حکمران جو اس ملک کے ارباب اختیار ہے, جو عوام سے داخلہ ہے مذہبی کے تنظیموں کے ساتھ, ان کا ملنا جلنا, ان کے پکچر دکھائے گئے, فلم دکھائے گئے, اور یہاں جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہے اور داخلہ جو ان کی جو تعلق سے کمزوری دکھائی گئی, ان کی بھی نشاندہی کی گئی ہے اس رپورٹ میں, اور وزارت داخلہ اور وزیر اعلیٰ صاحب کو انہوں نے ذمہ دار قرار کسی حد تک انہوں نے کہا کہ انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, اور منفی رجحانات کے حوالے سے جو منفی رجحانات تھے اس کے حوالے سے انہوں نے ان کو کہا کہ بلوچستان وزیر اعلیٰ وزیر داخلہ
جی ہاں آغا صاحب یہی باتیں ہم آپ سے پہلے کر چکے ہیں, لیکن کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ بم بلاسٹ جو ہوا جو سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا, لیکن شہزادہ ذوالفقار آپ کی طرف آتے ہیں, آپ بتائیے آپ لوگ کوئی ربط دیکھتے ہیں یہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں اور بی ایل اے ان کے درمیان؟
کالعدم تنظیمیں گورنمنٹ کا یہ دعویٰ ہمیشہ سے رہا ہے کہ ان کے درمیان بہت یہ نیکسس ان کا ہے اور اپنے آپس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں, کیونکہ ان کا ہدف سیکورٹی فورسز ہے, ان کے ہدف جو ہے پولیس ہے, ان کا ہدف جو ہے وہ مختلف اس کو ڈسٹرب کرنا ہے, ترقیاتی جو اسکیمات ہیں, اور جب ان کے بیانات آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں, بلکہ گورنمنٹ تو یہ بھی کہتی ہے کہ دونوں افغانستان میں ایسے بڑا گہرا ان کا لنک ہے, اور را اور این ڈی ایس کی مل کے جو ہے ان کی سپورٹ کرتی ہے, ان کو فائنینس کرتی ہے, ان کو ٹریننگ وغیرہ دیتی ہے اور ان کو بھجواتی ہے, جبکہ جو بیانات ان کے چھپتے ہیں اس بیانات سے ہم تو کوئی ان سے براہ راست کوئی سوال کر نہیں سکتے ہیں, کیونکہ وہ مختلف اوقات میں کوئی واقعے کے بعد کوئی اپنا ایک رد عمل ظاہر کرتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں, ذمہ داری کلیم کرتے ہیں, تو اس سے ہمارے پاس کوئی ایسی اپرچونیٹی نہیں آتی, اور لوگ ہمارے جو جرنلسٹ ہیں وہ ایوائڈ بھی کرتے ہیں کہ کوئی اس طرح سے ان سے بات کریں یا ان سے کہ بھائی آپ لوگوں کی کیا اس میں کوئی رائے ہے, کیونکہ ٹیلیفون ٹیپ ہوتے ہیں, ٹیلیفون سنے جاتے ہیں, تو وہ کسی مشکل سے بچنے کے لیے وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کا یہ دعویٰ ہے. اب اگر کہیں پر ثبوت گورنمنٹ نے ہمیں کوئی نہیں دیا کہ کہیں کوئی یہ چیز بتایا گیا ہو کہ کہاں یہ کوئی گاڑی استعمال کرتے ہیں, کوئی جگہ استعمال کیا انہوں نے, کوئی ایریا استعمال کیا, کوئی اس کے علاوہ انہوں نے کوئی جا کے کوئی بندے کو پکڑا اور اس نے کہا کہ جی ہم فلانا بندے بھی ہمارے کالعدم تنظیم جو کمپرسٹ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تھے, یا سپریٹسٹ بھی ہمارے ساتھ تھے, یا سپریٹسٹ یہ دعویٰ کرے تھے کہ اسلامک ملیٹنٹ بھی ہمارے ساتھ تھے, کیونکہ اب تک وہ کہتے رہے ہیں کہ سیگیٹری کلنگس کو کنڈیم کرتے رہے ہیں, اور ابھی تک وہ کہتے رہے ہیں کہ بالکل ہمارا نہ ہدف ہے, بلوچ بڑا لبرل ہے اس معاملے میں, وہ اسلامی شدت پسندی پر بلیو نہیں کرتا, یہ ان کا ایک دعویٰ رہا ہے. البتہ جو سوال میں ایک تھوڑا سا اس میں ایڈ کرتا ہوں, جو حسن سے آپ نے پوچھا, دیکھیے یہ بات بالکل ہو سکتا ہے, کنفرم میں اس پہ بات نہیں کر سکتا, لیکن یس ابھی تک ہمارے پاس کوئی اس طرح شواہد نہیں آئے. آج کا جو دعویٰ تھا ڈی ایل اے کا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سی پیک کا روٹ ہے, ہم اس کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرنا چاہیں گے, لیکن یہ آگے چل کر ضرور ہو سکتا ہے, کیونکہ مغربی بائی پاس جو ہے وہ لنک کرے گا اسی سی پیک کے روٹ کو جو ڈیرہ اسماعیل خان سے ہوتے ہوئے مختلف شہروں سے ہوتا ہوا کوئٹہ, اور کوئٹہ کے مغربی بائی پاس, اور وہاں سے ہوتے ہوئے آپ کا سوراب, اور سوراب سے آگے والا راستہ بھی جو سوراب خوزدار ہوشاب, اور سوراب پنجگور, होशाब और आपका तुर्बत होशाब और ग्वादर तक जाएगा।
अच्छा।
तो वो रूट हो सकता है कि ना सिर्फ यहाँ बल्कि दूसरे जगह पर दूसरे स्पॉट पे भी जहाँ हमको मौका मिलता है वो कार्रवाइयाँ करेंगे, ये इम्कान है।
अच्छा।
लेकिन आज की कार्रवाई में भी ये बड़ा एक, एक, एक बिल्कुल सुनसान एरिया है, लेकिन वहाँ एक चौकी बनी हुई है एफसी की, और एफसी की चौकी के पास वो किस वक्त वहाँ दबा के ये चीज चले गए, किस वक्त उन्होंने वो किया और कब वो आए और किस तरह इन्होंने रिमोट कंट्रोल दबाया और उससे उनको निशाना बनाया, ये एक अजीब सी बात है।
जी जी आप दोनों हजरात दो तीन मिनट और रहे हमारे साथ, हमें बहुत सारी कॉल्स आई हैं और बारी बारी उनको लेते हैं। तारिक चुख्ताई ने कॉल किया है चुनिया से। जी जनाब कहिए।
नफीसा बहन, मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये जो बलूचिस्तान में जो है ये दहशतगर्दी, इसमें ये कोई शक नहीं, ये सी पैक जो है मंसूबा, ये भारत को ये किसी कीमत पे वो नहीं अच्छा लग रहा हमको। लेकिन अहम बात क्या है कि इन दहशतगर्दों को असला कौन काम करता है? ऐसी तकरीबन वैसे तो पूरी दुनिया में है, लेकिन उम्मत मुसलमान को इस्लामी शिद्दत पसंद कहना ये मेरे ख्याल मुनासिब इसलिए नहीं कि इमाम काबा तक ने फतवा दिया कि ये लोग तो इंसानियत के वैसे ही कातिल हैं।
बिल्कुल, आपके कॉल करने का शुक्रिया। और हम चलते हैं दीर, जहां से लियाकतुल मुल्क कुछ कहना चाहते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहूंगा कि ये जो बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ है, हमारे जस्टिस साहब के ने जो कमीशन बनाई थी और उन्होंने जिन कमजोरियों की निशानदेही की है अपने सूबाई इंटीरियर मिनिस्ट्री को और हमारी फेडरल इंटीरियर मिनिस्ट्री को, बहुत अच्छी निशानदेही की है और इंशाल्लाह उस पर बात हो भी रही है, अगर कि पहले कुछ गर्म बात हुई है। जहां तक ये इस वक्त जो धमाके हो रहे हैं वहाँ या हालात खराब हुए सीपी के हवाले से, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कलभूषण नेटवर्क भी वहाँ है, इंडिया भी नहीं चाहता कि ये जो सीपीएक का मंसूबा।
जी मेरे ख्याल है जुल्फकार ने उसकी निशानदेही की है। आपके कॉल करने का शुक्रिया। और मियां वाली से कॉल किया है मोहम्मद अयाज ने।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
मुहतरमा, ये जो बलूचिस्तान में साडा पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है दहशतगर्दी जो हो रही है, ये सारा कुछ हुकाम पंजाब की साजिश है कि यहाँ इकोनॉमिक कॉरिडोर न बने। इकोनॉमिक कॉरिडोर सारे का सारा हुकाम पंजाब ने अपने घर लाहौर।
अच्छा, आपके कॉल करने का शुक्रिया। और हमें कॉल किया है अटक से गुलाब खान ने।
जी मैडम, सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम। जी जी
जी, एक प्लेन फैक्ट है वो ये कि ये जहाजी जो है इन सब इंटरव्यू ले, अमेरिका भी ले, उस एक्सपर्ट ले और यूएनओ वाले भी ले, कहीं ऐसे तो नहीं है कि इसमें से कोई वो जादी भी शामिल हो जो रूस के खिलाफ कुछ अर्सा पहले जो है वो इस्तेमाल होते रहे।
अच्छा,
हैं।
शुक्रिया आपकी कॉल करने का। लकी मरवत से कॉल किया है इनामुल्ला ने।
अस्सलाम वालेकुम मैडम।
वालेकुम सलाम।
मैडम, जब तक पंजाब में प्रेशर नहीं होता दहशतगर्दी का कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि हकीकत यह है कि दहशतगर्दों के जो ऑपरेटर्स हैं, जो फाइनेंसर्स हैं, वो पंजाब में हैं। तो पंजाब में जब ऑपरेशन होगा दहशतगर्दी वो सब खत्म हो जाएगी।
अच्छा शुक्रिया। और मारूफ शाहिद ने कॉल किया है कश्मीर से।
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
जी पहले कॉल नहीं मिलती, जो पहले हमारे मेहमान थे पाकिस्तान में जो में उनके वाले से, जी जो गवर्नमेंट पिछली थी उस गवर्नमेंट के जो ब्यूरोक्रेसी है वो इन एनजीओ को जो ब्लैक लिस्ट हो गए उनकी ये मदद करते हैं नहीं, तो इस लिहाज से पाकिस्तान के अंदर से ये तंजीमों का खात्मा मुमकिन नहीं है नहीं।
अच्छा शुक्रिया आपके कॉल करने का। बस एक और कॉल की गुंजाइश है। शौकत अली अंजुम ने कॉल किया है धारावाला से। शौकत अली अंजुम धारावाला से।
अस्सलाम वालेकुम मैडम।
वालेकुम सलाम।
शौकत अंजुम डारावाला से। मैडम बात दरअसल ये जो आज क्वेटा में वाकया हुआ है उसमें मैं अल्लाह ताला से दुआ हूँ कि अल्लाह ताला मरहूमैन को जन्नत और फिरदौस अता फरमाए اور میں یہ کہتا ہوں یہ دہشت گردی جو ہے یہ ہر جگہ دہشت گردوں کو بین کرنا چاہیے آل اوور دی ورلڈ, نہ کہ صرف پاکستان میں, تاکہ سکون ہو تو دنیا زندہ رہ سکے. تھینک یو سو کائنڈ آف یو میڈم,
تھینک یو ویری مچ. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے جو سیگمنٹ تھا اس میں ہم یہی بات کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کو جو کل عدم تنظیمیں ہیں ان پر ایکشن لینا چاہیے, اور جیسے کہ ہم نے بات کیا کہ بلوچستان میں جو بڑا واقعہ ہوا آج پتہ چلا ہے کہ ویسٹرن بائی پاس پر یہ بم دھماکہ ہوا. اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے مہمانوں کا, سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار شہزادہ ذوالفقار اور بی این پی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات آغا حسن کا. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں, اور موضوع یہ ہے کہ آج بھارت کی سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ دیا, اور فیصلہ یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں مذہب کے نام پر ووٹ نہیں مانگ سکتی. ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے, لیکن اس وقت ہمیں لکھنؤ سے جوائن کیا ہے بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ظفر یاب جیلانی نے. جیلانی صاحب, آپ بتائیے, آپ بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر بھی ہیں اور بڑی تعداد ہے وہاں بھارت میں مسلمانوں کی, آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کا عمومی طور پہ اور مسلمانوں پر خاص طور پہ کیا اثر پڑے گا؟
دیکھیں, یہ قانون تو یہاں پر پہلے سے موجود ہے, یہ ریپرزنٹیشن آف پیپل ہے جو یہاں جس سے چاہے سلیکشن کرائے جاتے ہیں, الیکشن کمیشن کراتا ہے, اس میں 123 میں پہلے سے موجود ہے کہ کوئی بھی اپیل مذہب کے نام پر یا کاسٹ کے نام پر وہ کریکٹ پریکٹس کہلائے گی.
اچھا,
اس میں بیچ میں ججمنٹ ہو گیا تھا 95 کے قریب میں, شیو سینا کے چیف گوپال ٹھاکرے تھے, وہ ہندوتو کے نام پر انہوں نے اپیل کی اور ان کا الیکشن سکسیڈ ہو گیا تھا. سپریم کورٹ نے کہا کہ ہندوتو جو ہے وہ کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ کلچر ہے, اس بنیاد پہ وہ ان کا الیکشن انہوں نے بحال کر دیا تھا. لیکن وہ وہی کنٹروورسی ابھی تک چلی آ رہی تھی, ہندو مذہب کے نام پر تو اپیل مذہبی مانی جاتی ہے, ہندوتو کے نام پر اس کو انہوں نے مذہبی اپیل نہیں مانا تھا. اس ججمنٹ کو یہ کیس اس میں ریفر ہوا تھا لارجر بینچ کو, تو وہ کیس کنسیڈر کرنا تھا. اس کو تو سپریم کورٹ نے, جہاں تک میڈیا کی رپورٹ آئی ہے, اس ڈیفینیشن کو تو ہندوتو کی تو قائم رکھا ہے, لیکن اس نے وضاحت کچھ کی ہے. اب یہ ججمنٹ پورا پڑھنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ اس کو کس حد تک ڈائلوٹ کیا ہے یا ویسے ہی رکھا ہے. لیکن بہرحال یہ پھر سے اسرٹ کیا کہ مذہب کے نام پر اپیل جو ہے وہ کریکٹ پریکٹس کے اس میں آئے گی. تو اچھا ججمنٹ ہے, سپریم کورٹ کے 7-2 کا ججمنٹ ہے, تو لوگوں کو اس سے تخلیق ہوئی کہ سیکولرزم پر جو اس ملک کی بنیاد ہے جب پوری, وہ اس پر سپریم کورٹ ابھی تک مستقل قائم چلا رہا ہے, تو مسلمانوں کو کیا تمام اقلیتوں کو سیکولر لوگوں کو اس سے رہائش, اس سے تخلیق ہوگی, اور اس سے یہ امید ہوگی کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں اگر کوئی الیکشن کی بنیاد پہ چیلنج کیا جائے گا.
لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ بی جے پی اور آر ایس ایس جیسی جو ہندو تنظیمیں ہیں وہ زیادہ شدت پسند ہوتی جا رہی ہیں نریندر مودی کے دور میں, کیا یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اس فیصلے کو چیلنج کریں گے؟
دیکھیے, وہ نہیں چیلنج کر نہیں سکتے, وہ سپریم کورٹ کا 7-3 کا فیصلہ, اب دوبارہ جب کوئی سپریم کورٹ کی بینچ ہی چاہے گی تو ریفر کرے گی اس کو لارجر بینچ کو, نو جج کو اپنا چیلنج وہ نہیں کر سکتے اس کو. یہ تو پھر یہ پہلے سے 5-3 کے 3-3 کے فیصلے پہلے سے موجود تھے, تو اس کا کوئی خطرہ نہیں کہ چیلنج کریں گے. لیکن وہ لوگ تو بہت ہوشیاری کے ساتھ پروپیگنڈہ کرتے ہیں مذہبی, اب تو دو سے دو آر ایس ایس کے لوگ کرتے ہیں, اور اب تو یہ چیزیں آ گئی ہیں جو آپ کے یوٹیوب وغیرہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ اس کو پہنچاتے ہیں, پبلکلی وہ جو اپنے بیان دیتے ہیں ان سے عام طور سے وہ مذہب کو بنیاد نہیں بناتے ہیں.
اچھا,
اس لیے ان کے الیکشن عام طور سے ڈسائڈ نہیں ہو پاتے ہیں. مگر قانون جب ہے تو پھر کہیں نہ کہیں اگر کوئی کرے گا تو پھنسے گا.
اچھا, اور آپ دیکھیں
ملک میں دیکھیے بی جے پی کی طاقت کو تو عوام کمزور کر سکتے ہیں, سپریم کورٹ تھوڑے کر سکتا ہے. تو الیکشن میں ان کو ووٹ نہ دیں سیکولر لوگ, یا سیکولر لوگ سے تقسیم ہو جائے. آج بھی ہندوستان کے عوام کی اکثریت خالی اکثریت سیکولر ہے, بی جے پی کہیں پر میجارٹی میں عوام کے اس میں نہیں ہے.
اچھا,
لیکن اس کے بعد بھی چونکہ عوام سیکولر ووٹ بڑھ جاتا ہے تو اس لیے بی جے پی طاقت آ جاتی ہے.
تو آپ سننے والوں کو بتا سکتے ہیں کہ بھارت کا جو آئین ہے اس میں مذہب اور سیاست کو الگ رکھنے کے لیے شکیں پوری طرح موجود ہیں؟
ہاں بالکل بالکل, یہ تو اس میں کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ دستور جو ہمارا ہے وہ اس میں اسٹیٹ کا کوئی ریلیجن نہیں ہے یہ ڈکلیئر کرتا ہے. اس کو سپریم کورٹ بارہا ڈکلیئر کر چکا ہے. جب یہ بابری مسجد کو جن تین سرکاروں کے لوگ آئے تھے ڈیمولش کرنے کے لیے اور ان کی سرکاریں ڈسمس ہوئی تھی, تو اس وقت بھی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ رام مندر کے نام پر جن لوگوں نے جن حکومتوں نے حصہ لیا اس میں وہ اینٹی سیکولر ہے اور وہ دستور کے خلاف ہے, لہٰذا ان کا ڈسمسل صحیح ہے. یہ بہت سارے یہ فیصلہ ہو چکا ہے 92 کے واقعے کے بعد ہو گئی کیس میں. دستور جو سیکولر ہے اس میں کوئی دوہرائی نہیں.
اچھا, بڑی اچھی بات ہے, اور پاکستان بھی بہت کچھ سیکھ سکتا ہے بھارت سے. ہمارے ساتھ تھے لکھنؤ سے بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ظفر یاب جیلانی. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم آتے ہیں اپنے آخری موضوع کی طرف. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل سال کا پہلا دن تھا, اور یہاں امریکہ میں نیو ایئر بھی بڑے جوش و خروش سے منایا گیا. لیکن جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ کہ ترکی میں, صومالیہ, عراق, برازیل وغیرہ میں دہشت گردی کے کئی واقعات ہوئے. ہم ترکی بھی چلیں گے اور وہاں سے ہمیں فرقان حمید جوائن کریں گے, اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ وہ شخص جنہوں نے ایک کلب پر حملہ کیا تھا وہ ابھی تک گم شدہ ہیں اور ان کی تلاش کس طرح ہو رہی ہے. یہاں نیو یارک سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ریحانہ لطیف نے, سائیکائٹرسٹ ہیں, اور کیونکہ نیو یارک میں بہت کچھ بڑا تہوار تھا تو وہ ہمیں یہاں کی صورتحال بتا سکیں گی. ہم آگے بڑھتے ہیں, لیکن اسی موضوع پر آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہے ہیں اسد نذیر.
اتوار کے روز ترکی کی ٹریول ایجنسی کے ہلاک ہونے والے ڈرائیور کی تدفین کر دی گئی. یہ ڈرائیور استنبول کے اس نائٹ کلب کے سامنے ہلاک ہوا جہاں دہشت گرد حملہ ہوا تھا. حملہ آور نے کلب میں داخل ہونے سے پہلے ایک شہری اور ایک پولیس اہلکار کو گولی مار کے ہلاک کر دیا تھا. کلب کے اندر سینکڑوں لوگ نئے سال کی تقریب منا رہے تھے. ترکی کے وزیر اعظم بینالی یلدرم نے ہسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس حکام اس حادثے کی تحقیقات کر رہے ہیں اور انہیں اس سلسلے میں کچھ پیشرفت بھی ہوئی ہے. ترکی کے وزیراعظم یلدرم کہہ رہے ہیں کہ حملہ آور موقع پر اپنی بندوق چھوڑ کر فرار ہو گیا. اس نے افراتفری کا فائدہ اٹھا کر راہ فرار اختیار کی. تمام تفتیشی ادارے کھوج لگا رہے ہیں اور توقع ہے کہ وہ جلد ہی مجرم تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اتوار کے روز حملے میں ہلاک ہونے والوں میں اردن, سعودی عرب, عراق اور لبنان کے شہری بھی شامل تھے. پچھلے سال ترکی میں جس تعداد میں دہشت گرد حملے ہوئے ہیں ان کی ماضی میں مثال نہیں ملتی. ترکی کے صدر طیب اردوان نے کہا ہے کہ دہشت گرد گروپس ترکی کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے ایک تحریری بیان میں کہا کہ وہ ان کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے. بروکنگ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر مائیکل او ہینلون کہتے ہیں,
I'm not blaming the whole problem on Erdogan himself.
but he chose to escalate and to make a more sort of military style confrontation out of what perhaps could have been handled partly in political.
Main sara ilzam Erdogan par nahi lagaunga, magar ye zarur kahunga ki inhone is masle ko fauji tareeqe se hal karne ko tarjeeh di, jisse masle ko hawa mili hai. انہیں چاہیے تھا کہ وہ سیاسی طور پر بھی اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ملک کے اندر بڑھتے ہوئے اختلاف رائے کو بھی کم کرنے کی کوشش کرتے تو بہتر ہوتا. او ہین لانگ کا کہنا ہے کہ ترکی کے عوام نے اپنے لیڈر کے مقابلے میں کہیں زیادہ بالغ نظری کا ثبوت دیا ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جی، اس وقت ہم انکرا چلتے ہیں جہاں سے ہمیں صحافی اور ایک استاد فرقان، ڈاکٹر فرقان حمید نے جوائن کیا ہے. ڈاکٹر فرقان، کچھ ہمیں بتائیں یہ جو واقعہ ہوا، مطلب چند ہی گھنٹے ہوئے تھے جب یہ شخص نے فائرنگ کی وہاں استنبول کے ایک کلب میں، اس کے بعد سے یہ فرار ہے. کچھ پتہ چل رہا ہے کہ کرد تھا یا داعش سے اس کے تعلقات تھے؟
ہاں، یہی کہا جا رہا ہے کہ داعش سے تعلقات ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے. اس بارے میں کئی جو ہے اشارات بھی ملے ہیں، ثبوت بھی ملے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے یہ شخص جو ہے فرار ہے. جب تک اس کو گرفتار نہیں کر لیا جاتا یا حراست میں نہیں لے لیا جاتا یا پکڑا نہیں جاتا، اس وقت حتمی طور پر کچھ کہنا جو ہے وہ بھی نہیں کہا جائے، ممکن نہیں ہے. اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک اس کی گرفتاری عمل میں آتی ہے. پولیس نے اپنی طرف سے پورے طریقے پورے علاقے میں جو ہے وہ سخت حفاظتی اقدامات بھی کر رکھے ہیں، ناکہ بندی بھی کر رکھی ہیں، لیکن ابھی تک اس شخص کا کوئی پتہ نہیں چلا. ہوا یہی ہے کہ جب افراتفری پھیلی تھی، اسی طرح سے فائر کرنے کے بعد جو ہے وہ وہیں سے کپڑے چینج کیے، اور کپڑے چینج کرنے کے بعد جو فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. یہی وجہ کہ اس کی گرفتاری ابھی تک عمل میں نہیں آئی ہے. جی،
تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ نیو ایئر پہ دنیا بھر کے بہت سارے ملکوں میں حملے ہوئے ہیں، صومالیہ، عراق، برازیل وغیرہ میں بھی دہشت گرد حملے ہوئے. ترکی اس کے لیے تیار نہیں تھا، یہ کیسے ہو پایا؟
یہ نہیں، آپ دیکھیں حیران رہ جائیں گے، بلکہ ترکی کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ جو ہے انکرا میں، استنبول میں حملے ہونے والے، اور استنبول میں 17,000 کے قریب جو ہے پولیس نفری جو تعینات تھی. لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ ایسے وقت میں اس نے فائر کیا، ایسے وقت میں وہ پہنچنے میں جو ہے وہ نائٹ کلب میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا. جب پولیس ریلیکس ہو چکے تھے، جب دیکھا کہ 12 تو بچ چکے، اس وقت کچھ بھی نہیں ہوا. اس نے ٹائم ایسا چوز کیا ہے کہ جب ایک بچہ 15 منٹ ہوئے، 20 منٹ ہوئے تھے، اس نے اس وقت فائر کیا جب سارے جو ہے پولیس والے ریلیکس ہو چکے تھے، آرام سے جو ہے پینے پلانے کا دور جاری تھا، ڈانس ہو رہے تھے. اس نے موقع سے فائدہ اٹھا کر جو ہے فائرنگ کی ہے. اور پولیس کو پتہ نہیں، پولیس کو بعد میں پتہ چلا کہ ہاں اندر جو ہے یہ واقعہ جو ہے وہ رونما ہو. پولیس باہر تو پورے اس نے اقدامات کیے ہوئے تھے، لیکن اندر جو ہے فائر ہونے کی وجہ سے پولیس کو بھی دیر بعد جو ہے اس کے سلسلے میں اطلاع ملی. جی
جی، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر ریحانہ لطیف نے، وہ نیو یارک میں ہوتی ہیں. ڈاکٹر ریحانہ، آپ ہمیں بتائیں کہ نیو یارک میں تو بہت ہی احتیاط کی گئی، کیونکہ ظاہر ہے یہاں امریکہ میں ہم اپنے ٹی وی پر دیکھ رہے تھے کہ استنبول میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اس موقع پہ آپ بتا سکتی ہیں کہ سیکیورٹی کو کس طرح زیادہ مضبوط بنایا گیا؟
امریکہ میں خاص طور پہ نیو یارک میں، کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا خطہ ہے جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے سیکیورٹی سنا ہے کہ اتنی زیادہ تھی کہ ہر قدم پہ پولیس تھی، اور ہر قدم پہ، اور انہوں نے کچھ گھنٹے پہلے نیو یارک میں آنے کو ختم کر دیا تھا، گاڑیاں آنے سے ختم کر دی تھیں، تاکہ کوئی بھی یہ ایسا کام نہیں ہو سکے کہ کوئی ٹرک لے کر آ جائے، یا کوئی بہت دور سے، انہوں نے کافی دور کے علاقوں سے سارا کچھ حصہ جو جس علاقے میں لوگ آنے والے تھے وہ بند کر دیا تھا. اس سیفٹی سے یہ ہے کہ یہ بہت ہی کاسٹلی سیفٹی ہے نیو یارک کے لیے نہیں بلکہ ملک کے لیے. $100 million کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ ایک دن کی سیفٹی $100 million سے بھی زیادہ ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سیفٹی جو ہے اس طرح پرووائڈ نہیں کی جا سکتی ساری عمر، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. اس سیفٹی کو کوئی بھی سیفٹی کا انتظام کیا جائے، کچھ بھی کیا جائے، لیکن جن کے دماغ ہر ہیں جن کے ہر دماغ لوگ, ہر دماغ کا مطلب میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ ان کا مینٹل ڈس آرڈر ہے. جن لوگوں کے ذہن میں ایول ہے, جن لوگوں کے ذہن میں ایسا دوسرے کو مارنے کی جدوجہد کرتے رہتے ہیں, وہ ان لوگوں کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ اس چیز کو, ایک تو یہ پاور دکھانے سے یہ ہے کہ وہ دور رہتے ہیں اور وہ کوشش بھی نہیں کرتے کہ وہ قریب آئیں. اس سے یہ فرق ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سیفٹی فیل کرتے ہیں, کیونکہ زیادہ تر ٹورسٹ ہوتے ہیں جو نیو یارک میں آ کے نیو ایئرز بناتے ہیں, اور نیو ایئرز کی یہ اتنی بڑی سیلیبریشن کے لیے گھنٹوں کھڑے ہو کے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ بال گرے گی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسان جو ہے ساری دنیا میں ہم کیسے ایک ایسا سسٹم بنائیں کہ یہ ہو, یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. جب تک کہ ہم لوگوں کو, میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان کے دل جو ہیں وہ چینج ہوں, لوگوں کے دلوں میں محبت انسانیت آئے, کہ وہ ایک دوسرے کو انسانیت سے چلیں. اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم اس چیز کو کس طرح پریونٹ کر سکتے ہیں؟
فرقان حمید, آپ بتائیں, ہمیں علم ہے کہ دنیا بھر سے لوگ آئے تھے نیو ایئر منانے کے لیے استنبول میں, اور غالباً جو لوگ مارے گئے ان میں مسلمان بھی شامل تھے, اس کی آپ تصدیق کر سکتے ہیں؟ دیگر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کون کون سے ممالک ہیں جو کہ اس وقت ترکی کی مدد کر رہے ہیں تاکہ اس بندے کا نشانہ لگایا جا سکے جس نے یہ وار کیا تھا؟ فرقان حمید,
ہاں جی ہاں, یہ کہا جا سکتا ہے, یہ اس وقت جو ہے عراق, شام اور جو ہے لبنان کے اور سعودی عرب کے لوگ جو ہے وہ اس نائٹ کلب میں موجود تھے, اور ان میں جو ہے ہلاک ہونے والوں میں بھی شامل ہیں, بلکہ زخمی اگر کہا جائے تو زخمیوں میں تو زیادہ تر جو ہے وہ غیر ملکی شامل ہے, اور زیادہ تر جو ہے وہ مسلمان ممالک ہی کے باشندے ہیں. اور اس لیے یہ ساتھ ظاہر ہے کہ جو ہے وہ مسلمان ممالک جو ہیں یہاں پہ استنبول کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے تفریح, سیر و تفریح کا بڑے مواقع, اسی وجہ سے وہاں ڈاکٹر ہیں وہ ہر سال یہاں باقاعدگی سے آتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اس نے جو خود جو حملہ آور نے جو ہے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے جب اس نے دیکھا کہ یہاں پر بڑی تعداد میں غیر ملکی جو ہے باشندے جو جمع ہیں, تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ان سب پر فائر کیے اور لگ بھگ 39 کے قریب جو ہے وہ انسانوں کو ہلاک کر دیا. جی,
تو ہم بھی جانتے ہیں کہ روس کے سفیر کو دو ہفتے پہلے وہیں پر استنبول میں مار دیا گیا تھا, غالباً گولان پر ڈالا جا رہا ہے یہ. اس سے بتائیے کہ ترکی کے اندر اس وقت سرکار کس کیفیت میں ہے؟
ہاں جی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جو ہے وہ انکر جو روس کے سفیر کو مارا گیا تھا وہ انکرا میں مارا گیا تھا, اور ایگزیبیشن ہو رہی تھی وہاں پہ, اس کو فائر کا نشانہ بنایا گیا تھا, اس کے تقریباً جو ہے وہ لوگوں نے یہی سمجھا تھا کہ وہ شاید گارڈ ہے. لیکن اس وقت ترکی جو ہے وہ شدید دہشت گردی کی لپیٹ میں, وجہ یہ ہے کہ ترکی کو اس وقت ایک دہشت گرد تنظیم جو پی کے کے, اور ایک دہشت گرد تنظیم جو داعش, اور ایک ان کی جو جس نے 15 جولائی کو ناکام بغاوت کی کوشش کی تھی فیت اللہ گلن کی تنظیم, جسے یہ فیتو کے نام سے یاد کرتے ہیں, اسے دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں. یہ تینوں اس وقت جو ہے وہ تقریباً مشترکہ طور پر ترکی کے صدر کے خلاف, ترکی کے خلاف جو ہے وہ کاروائی جاری رکھے ہوئے, اور ترکی اس وقت شدید مشکلات میں سے دوچار ہے. خاص طور پر ترکی کے صدر کو جو ہے اس وقت یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ ان کے لیے کیا اقدامات کیا جائے کہ ان تینوں پر جو ہے وہ حاوی ہوا جائے, ان تینوں کا جو ہے کلا کما کیا جائے, ان تینوں کو ختم کر دیا جائے. لیکن یہ مستقبل قریب میں جو ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی, کیونکہ پی کے کے نے بھی اپنی کاروائیوں میں بڑی تیزی سے اضافہ کر لیا, اور اس وقت داعش بھی جو ہے جب شام میں ترکی فوجوں نے شام میں ٹھکانوں کو تباہ کیا, اس وقت داعش نے بھی جو ہے بڑے پیمانے پر ترکی کے اندر مختلف شہروں میں اپنی کاروائی کو تیز کیا ہوا ہے. جی
جی, اور کیونکہ ترکی نیٹو کا ایک حامی ملک ہے تو یقیناً یہاں امریکہ کی طرف سے بھی وہاں مدد پہنچائی جا رہی ہے, جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جرمنی کے لیے بھی یہاں امریکہ نے مدد کی پیشکش کی تھی. لیکن ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا, اس وقت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, ہمارے ساتھ تھے انکرا سے ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار ڈاکٹر فرقان حمید, جبکہ نیو یارک سے تھیں سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر ریحانہ لطیف. بہت شکریہ,
شکریہ.
اور خدا
حافظ.
اس پروگرام کے انجینئر تھے جونا کمنگز, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں
جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔